امام ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے امام ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے
ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى آله. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: لن تجد لسنة الله تبديلا۔ سنت ہائے الہی جن کے ذریعے معاشرے اور معاشروں کے اندر زندگی ساری اور جاری ہے، یہ سنتیں ایسی ہے کہ جس نے ان سنتوں کو پہچانا اور ان کو اپنایا تو زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اپنی فردی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں۔ ان سنتوں میں سے ایک کی طرف قرآن اشارہ فرماتا ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا کسی قوم میں تبدیلی نہیں لاتا، کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں لاتا جب تک وہ قوم اپنے نفسوں میں اپنی ذات میں تبدیلی نہیں لاتی۔ یہ آیت مختلف انداز میں بیان قرآن میں آیا ہے، کچھ اور الفاظ میں بھی، لیکن مطلب یہی ہے کہ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، انقلاب چاہتے ہیں، معاشرے میں اپنے ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، پہلا اپنی ذات میں انقلاب لائیے، پھر ملک میں انقلاب آئے گا، معاشرے میں انقلاب آئے گا، انسانیت میں انقلاب آئے گا۔ جب تک افراد کے ذات میں انقلاب نہیں آتا، معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیے، خاتم انبیاء آئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے، اگرچہ دنیا کے ایک اہم حصے میں آپ نے انقلاب بجا لایا، انقلاب کیا، لیکن پوری دنیا میں انقلاب نہ کر سکے۔ لیکن خود خاتم انبیاء فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ میرا فرزند حسین کا نواں فرزند جب آئیں گے اس عالم میں انقلاب لائے گا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اسلام لانے والا پیغمبر ہے، افضل کائنات پیغمبر ہے، امام جب آئیں گے پیغمبر کی شریعت کے مطابق انقلاب لائیں گے، حکومت کریں گے، انسانوں کی تربیت کریں گے اسلام کے مطابق۔ تو کیوں اتنی دیر، ہزاروں سال کے بعد کیوں؟ اس کا وجہ وہی ہے کہ تبدیلیوں کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمیوں کے اندر تبدیلی آ جائے۔ ہمارے احادیث میں ہے نا کہ اگر آپ کے اندرون میں واعظ نہ ہو باہر کے واعظ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آدمی اگر اندر سے اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے, ٹھیک ہونے کے لیے, نیک بننے کے لیے, صالح بننے کے لیے آمادگی ہو تو پھر باہر واعظ کرنے والا اثر کرتا ہے. اگر اپنے اندر کسی قسم کی آمادگی نہ ہو, ابو لہب دیکھے پیغمبر کے چچے ہیں, یقیناً پیغمبر نبی ہونے کے ناطے سے بھی اور رشتہ دار ہونے کے ناطے سے بھی چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پائے, تو تبدیلی ذات کے اندر اور معاشرے میں تبدیلی کے لیے ایک آمادگی کی ضرورت ہے کہ معاشرہ آمادہ ہو. مکے میں اتنی کوشش کی آمادگی نہیں تھی, مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے پیغمبر. مدینے میں آمادگی تھی, اسی لیے جلدی مدینہ والوں نے ایمان لایا. عجیب یہ ہے کہ مدینہ میں آمادگی کے چند وجوہات تھے. ایک یہ ہے کہ مدینہ والوں نے یہ خبر سنی تھی یہودیوں سے کہ خاتم انبیاء, افضل انبیاء اسی شہر میں آنے والے ہیں. اس خبر نے ان کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا. یہ خبر ابھی نہیں سنی تھی, سینکڑوں سال سے یہود آئے تھے مدینے میں بسنے کے لیے, ہدف یہی تھا کہ پیغمبر پر ایمان لائے. دوسرا ایک اہم وجہ یہ تھا کہ مدینہ والے اتنی جنگ لڑ چکے تھے مدینہ کے عرب آپس میں کہ اب تھک گئے تھے, مایوس ہو چکے تھے, نجات کے تلاش میں تھے. تو اس وجہ سے دیکھیں, یہی یہودی جو مدینے میں تھے ان دونوں مشکلات سے دو چار نہیں تھے. یہودی دوسروں کو لڑا رہے تھے, خود نہیں لڑتے تھے, اور دوسروں کے گردن پر سوار ہونا, دوسروں سے سواری لینے کی ان کو عادت پہلے سے تھی. اب خبر لانے والے خود تھے لیکن قومی تعصب میں مبتلا تھے, نسل پرست تھے. صریحاً قرآن میں ہے کہا کہ اگر ہم سمجھتے تھے یہ پیغمبر ہمارے خاندان سے ہوگا, اب جب ہمارے خاندان سے نہیں ہے تو ہم ایمان نہیں لاتے. دیکھیں اب یہودیوں میں روحانی لحاظ سے آمادگی نہیں تھی, تعصب کی وجہ سے. شیطان کے لیے مولا نہج بلاغہ فرماتے امام المتعصبین, تعصب کرنے والوں کے امام شیطان ہے. اور دوسرا مفاد پرستی, اور مشکل میں نہ پڑنے کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ جائے, انسان اپنی کمزوری کا احساس کرتا ہے, خدا کی طرف جاتا ہے. مشکل میں نہ پڑ جائے مغرور رہتا ہے. مغرور آدمی حالت تبدیل کرنے کے شوق نہیں رکھتا ہے. حالات بدلنے کے شوق کون رکھتا ہے؟ جو حالات سے ناراض ہو. جو حالات سے راضی ہو وہ حالات کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا ہے. پوری تاریخ میں جو اقتدار پر ہے, چاہے سیاسی اقتدار پر, چاہے مالی اقتدار پر, چاہے عسکری لحاظ سے, جو اقتدار پر ہے وہ تبدیلی نہیں چاہتے ہیں. جو اقتدار سے محروم ہے سیاسی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, امن و امان کے لحاظ سے, وہ تبدیلی چاہتے ہیں. اسی لیے انقلاب کے بارے میں تو گفتگو ہمیشہ ہوتی رہی. جب کمیونزم کا بہار تھا ایک زمانے میں, انہوں نے تو فلسفی نظریہ, منطقی نظریہ, سائنسی نظریہ بھی پیش کیا کمیونزم کے لیے کہ ہر چیز کے اندر اس کا نقیص, اس کا ضد پلتا ہے, یہ ضد بڑھتا بڑھتا اس اصل کے ساتھ ٹکراتا ہے, انقلاب ہو جاتا ہے وغیرہ. تو کمیونسٹ کہتے تھے کہ انقلاب معاشرے میں آئے گا, افراد معاشرے کا تابع ہے. معاشرے میں تبدیلی آ جائے تو افراد میں تبدیلی آتی ہے. مثلا وہ برتن جو خالی برتن ہے آپ لے لیں, برتن میں کچھ بھی نہیں ہے, باہر سے آپ جو اس کے اندر ڈال دیں گے وہی برتن کے اندر ہے. اسی طرح سے وہ کہتے تھے افراد خالی ہوتے ہیں, افراد کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, معاشرہ سے جو کچھ افراد حاصل کرتے ہیں معاشرے سے حاصل کرتے ہیں. تو معاشرہ جو اس کو دے گا وہی افراد کے پاس سے. بس انقلاب کا اصل وجہ معاشرہ ہے. معاشرے میں ٹکراؤ ایجاد کرے, پیدا کرے, تو معاشرے میں انقلاب آئے گا, خود بخود افراد میں انقلاب آئے گا. وہ یہاں تک کہتے تھے کہ جو سیاسی نظریات ہے وہ بھی معاشرے ہی سے لیتا ہے، یعنی ایک غریب گرانے کا آدمی غریبوں کے مطابق سوچتا ہے، امیر گرانے کا آدمی امیروں کے مطابق سوچتا ہے، بلکہ فلسفر نظریات بھی، فلسفی نظریات بھی اپنے معاشرے کے مطابق ہوتا ہے، امیر گرانے سے پیدا ہونے والے کے فلسفی نظریات اسی کے مطابق ہوتا ہے، غریب گرانے سے پیدا ہونے والے کے فلسفی نظریات بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ میں نے ایک رپورٹ پیش کی، ورنہ علمی لحاظ سے اس پر گفتگو کے لیے کافی بحث ہے۔ تو انقلاب، وہ لوگ کہتے تھے انقلاب معاشرے میں انقلاب آئے گا، افراد میں تبدیلی آئے گی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے پہلا اپنے نفسوں میں تبدیلی لاؤ۔ معاشرہ افراد کے، آدمیوں کے مجموعہ کا نام ہے، اگر آدمیوں میں تبدیلی آ جائے تو معاشرے میں تبدیلی آ سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، پوری قوم میں تبدیلی نہیں لاتا، کسی قوم میں انقلاب خدا نہیں لاتا، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنے نفس کے اندر تبدیلی نہیں لاتی۔ اب نفس کے اندر تبدیلی، یہاں نفس کہا، اہم نقطہ بھی یہی ہے کہ انسان کے نفس میں تبدیلی آ جائے۔ کمیونسٹ ایک نظریہ ان کے یہ بھی تھا کہ انسان کے تمام برائیوں کے سرچشمہ مالدار ہونا ہے، مال کے مالک ہونا۔ تو کہا کہ کوئی آدمی مال کا مالک نہ رہے، کمیونزم نظام میں یہی ہے، مال کا مالک کوئی بھی نہ رہے، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن خود نے آزمایا روس میں چند سال، اسی میں انہوں نے دیکھا کہ مال کا مالک کوئی نہیں ہے، لیکن پارٹی کے جو عہدے دار ہے وہ ہر سرمایہ دار سے بھی بدتر بن رہے ہیں، ہر سرمایہ دار سے بدتر بن رہے پارٹی کے عہدے دار۔ یہاں پر مفکرین اسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے انسان برا ہوتا ہے، مال کے مالک ہونے کی وجہ سے برا ہوتا ہے، نہیں، مال کے مملوک ہونے کی وجہ سے برا ہوتا ہے، مال کے غلام ہونے کی وجہ سے برا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی اگر مال کا مالک ہو، آپ انسان ہیں، وہ مال ہے، وہ آپ کے لیے، آپ اس کے لیے نہیں ہیں۔ اگر مالک ہے تو مال کے لیے اپنے انسانیت کو مسخ نہیں کرے گا، مال کے لیے ظلم نہیں کرے گا، مال کے لیے ستم نہیں کرے گا، یعنی مال پر خود حکومت کرتا ہے، اس مال کو اتنا مقام نہیں دے گا کہ میری انسانیت کو نقصان پہنچائے، میں ایک جانور بن جاؤں، درندہ بن جاؤں۔ انسان مال کا مالک ہونے کا معنی یہ ہے کہ مال کو وہاں سے لیتا ہے جہاں سے اس کی انسانیت کو نقصان نہ پہنچے، کمانے میں وہاں سے کماتا ہے جہاں سے کمانے سے اس کی انسانیت میں کبھی نہ آ جائے، یعنی حلال جگہوں سے کماتا ہے، جائز ذرائع سے کماتا ہے، اور مال کو بچانے میں بھی اس طریقے سے بچاتا ہے کہ اس کی انسانیت کو نقصان نہ پہنچے، مال خرچ کرنے میں بھی وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کی انسانیت کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ایسا انسان مال کا مالک ہے۔ لیکن وہ جو مال کا غلام ہوتا ہے، مال ہاتھ میں جس طرح سے آئے لینے کے لیے تیار ہے، جس طرح سے مل جائے لینے کے لیے تیار ہے، مال بچانے کے لیے عالم و آدم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، مال و دولت بچانے کے لیے، اور مال و دولت خرچ کرنے کے لیے ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو برائیوں کی وجہ یہ ہے کہ مال کا مملوک ہے انسان، مال کا مالک نہیں ہے۔ مال کا مملوک کیوں بنتا ہے، مال کا مالک کب بنتا ہے؟ اگر انسان کے دل میں خدا ہو، یہ انسان مال کا مالک بن سکتا ہے۔ اگر دل میں خدا نہ ہو، یقیناً مال کا مملوک بنے گا۔ جس کے دل میں خدا ہے، جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے، وہ حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے، سوال جواب پر یقین رکھتا ہے، جنت و جہنم پر یقین رکھتا ہے، انسانی ذمہ داریوں پر یقین رکھتا ہے، خدا نے مجھے یہ ذمہ داریاں دی، خود بخود خدا کی خوشنودی کو مد نظر رکھے گا، اس کے بعد مال کو بچائے گا، اس کے بعد مال کو کمائے گا، اس کے بعد مال کو خرچ کرے گا۔ لیکن جو خدا پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کے اول و آخر ہدف کیا ہونا چاہیے؟ لذتیں اڑانا، مزے لینا، یہی ہدف. اب جانور کھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دوسرے پر حملہ کرتا ہے اور کھاتا ہے، چھین دوسرے سے چھین کر کھاتا. بھیڑیا ہے، شیر ہے، دوسرے کی جان لیتا ہے اور خود کھاتا ہے. اب اسی جیسے ہو جائے گا، لذتیں لینا اگر ہدف ہو تو یہ مال کا غلام بن جائے گا. مال سے تو لذت ملتی ہے، مادی لذت. تو قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ تبدیلی چاہتے اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، انسانیت کے اندر، تو نفسوں میں تبدیلی. نفسوں میں کہاں پر؟ مال میں تبدیلی، رشتہ داروں میں تبدیلی، کہتے نہیں نفس کے اندر. مال نفس کا حصہ نہیں ہے، آپ کی ذات میں تبدیلی آ جائے. ذات میں کب تبدیلی آئے گی؟ جب انسان کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے. خلق الانسان عجولا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. انسان ایسا مخلوق ہے کہ جلد پنی ہے، اس میں تحمل نہیں ہے. صحیح سوچنے کے لیے وقت نہیں دیتا ہے. جب مشکل میں پڑ جاتا ہے، شر میں پڑ جاتا ہے، جزا و فضا کرتا ہے، بیتاب ہو جاتا ہے، بے صبر ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے خارج ہو جاتا ہے. اگر اسے خیر ملے، مال ملے، دولت ملے، حکومت ملے، منوعن دوسروں کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے، اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا ہے، یہ انسان ہے. عموماً انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں، جلدی پنی، عجلہ، جزا فضا، بیتابی، بے صبری اور لالچ، طمع، پوری دنیا کی دولت کو خود کمانا چاہتا ہے. الا المصلین، صرف نمازی ایسا نہیں ہے. دیکھیں انسان کی یہ تب خلق، انسان خلق کیا گیا ہے عجول، یعنی یہ صفات انسان کے اندر ہے. اب یہ صفات انسان کے اندر ہونا دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ممکن خدا نے دیا ہو یہ صفات آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے. فرشتوں میں یہ صفات نہیں ہے، اسی لیے وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. انسان میں یہ صفت ہے، ان صفات کو پار کر کے چلا جاتا ہے، ان مشکلات کو حل کر کے چلا جاتا ہے، اسی لیے اس کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یا یہ صفات اس طریقے سے انسان میں، جس طرح سے سیب ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات ہے، مزیدار ہے، وٹامن ہے، مختلف صفات ہے، لیکن اس سیب کو جو رکھیں گے گرم جگہ پر یا گندے جگہ پر تو ایک دو دن کے اندر خراب ہونا شروع ہوتا ہے، کیڑا نکلنا شروع ہوتا ہے. یہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کے باہر سے ہے، لیکن اس کا لازمہ ہے، خلقت کا لازمہ ہے. تو یہ انسان اس طریقے سے ہے کہ یہ صفات اس کے اندر پیدا ہو، اس میں مادی پہلو بھی ہے، مانوی پہلو بھی ہے، اس کا لازمہ یہ ہے، یہ صفات بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. فطری صفات ہے، پاکیزہ صفات ہے، اعلیٰ صفات ہے، اسے خدا کی طرف لے جانے والی صفات ہے، لیکن ساتھ یہ صفات بھی ہے کہ اس کو زمین کی طرف کھینچتی ہے. بل امبارہ کے بارے میں یہی کہتا نا، آتینا ہو آیاتنا فانسلخ منہا واخلد الی الارض واتبع ہوا. ہم نے اپنی نشانیاں اس کو دی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو ہماری نشانیوں سے محروم کیا، زمین گیر ہوگا، زمین سے چپٹ گیا، اور واتبع ہوا، خواہشات کی پیروی کی. تو یہ انسان کے اندر ہے، اس انسان کو اصلاح کرنے کے لیے ظاہر ہے واحد راستہ یہ کہ الا المصلین، خدا کے ساتھ رابطہ ہو جائے. صلات یعنی ارتباط بندہ و خدا، خدا کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے بہترین جگہ نماز، بہترین موقع نماز. پورا دین یہی کہتا ہے، الصلاۃ خیر موضوع، صلاۃ بہترین فریضہ ہے جو خدا نے قرار دیا ہے. جس کے لیے ممکن ہو زیادہ بھی جالائے، جس کے لیے ممکن نہ ہو کم بھی جالائے، لیکن یہ واجبات کے بعد کی بات ہے. واجبات تو کم زیادہ کا مسئلہ نہیں، بجا لانا پڑے گا، پھر مستحبات میں کم ہو زیادہ آپ کے اختیار میں ہے. تو تبدیلی کون لا سکتا ہے؟ اگر خدا کے ساتھ رابطہ ہوا اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. آپ دیکھیں تاریخ کی تمام مثالیں آپ دیکھیے، کس طرح سے خدا کے ساتھ جیسا رابطہ ہوتا ہے انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. وہ فضیل جو مشہور ڈاکو تھا, رہزن تھا, اب ڈاکہ مارنے کے لیے کسی گھر میں جا رہا تھا, دیوار سے نیچے اتر رہا تھا, صاحب خانہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, فضیل شام کا رہنے والا, تو آیت اس آیت کی تلاوت مصروف تھا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ, کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائے خدا کی یاد سے. گیا تھا چوری کے لیے, ڈاکہ زنی کے لیے, لیکن اس آیت نے فوراً اس میں انقلاب لایا. ہمارے احادیث میں بعض وقت خدا کی طرف سے نسیم آتی ہے ہر آدمی کے پاس, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. یعنی ہماری زندگی میں دیکھیں اچانک خدا کی طرف جانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اچانک دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر خدا یہ بنے, پھر بھول جاتے ہیں, لیکن اس سے استفادہ کرے, اسی موقع کو وسعت دے دے, توبہ کرے, اسی کے پائبند رہنے کی کوشش کرے, تو مزید اس قسم کے نسیمیں رحمت الہی ہم تک پہنچ سکتی ہیں. تو موقع سے فائدہ اٹھایا. تو یہاں پر کیا وہی خدا کے ساتھ رابطہ, اس آدمی کو جو ایک ڈاکو تھا, ایک رہزن تھا, اتنی تبدیلی لائی کہ ہر آدمی سے معافی مانگی, جس جس پر ظلم کیا تھا یا معاوضہ دیا یا معاف کیا, اور عالم اسلام کے مشہور عابدوں میں سے ایک بن گیا, مشہور عبادت گزاروں میں سے ایک بن گیا. تو یہ تبدیلی انسان کے اندر جب آئے گی تو اصلاح ہو سکتا ہے. پیغمبر خدا نے 313 سے شروع کیا, امام زمانہ بھی 313 سے شروع کریں گے. خدا کے ساتھ رابطہ صحیح ہونے کے بعد, البتہ رابطہ صحیح ہونے کے بعد رابطہ صحیح برقرار رہنے کی بھی ضرورت ہے. خدا کے ساتھ رابطے کی مثال علماء اس لوہا سے دیتے ہیں, لوہا کو آپ آگ میں رکھیں گے تو بالکل آگ جیسا ہو جاتا ہے, صفات آگ کے صفات کو اپناتا ہے یہ لوہا, لیکن دور کیا تو پھر اس صفات سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہم خدا کے ساتھ رابطہ کریں گے تو خدائی صفات پیدا ہوگی. علی کے بارے میں جو فرمایا ید اللہ, عین اللہ, وجہ اللہ, یہ تمام مظہر صفات الہی اسی وجہ سے بن گئے کہ خدائی تھے. انبیاء کے صفات کو علی کے ذات نے جمع کیا اسی وجہ سے کہ خدائی تھے. ہر نبی کی کوشش یہ ہے کہ خدائی صفات اپنائے. ہم اپنے حد تک, البتہ مولا امیر المومنین کا تو مقام ہماری نسبت میں لامحدود مقام ہے, اپنے حد تک صفات الہی اپنانے کا حکم ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, تم اپنے اندر اخلاق الہی کو پیدا کرو, ایجاد کرو اپنے اندر, یہ حکم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تبدیلی معاشرے میں لانے کے لیے قوموں کے انحطاط اور قوموں کے ترقی کے لیے جو عوامل ہیں, قرآن کہتا ہے تغیر لاؤ. اگر آپ بلندیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو تغیر لاؤ اپنے اندر, اگر پستیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں بھی تغیر لاؤ. اس رسی کی طرح ہے کہ جس کے ذریعے آپ کنواں سے باہر بھی نکلتے ہیں, کنواں کے اندر جانتے ہیں, جس کے ذریعے آپ پہاڑ پر چڑھتے ہیں یا پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں, تبدیلیوں کے ذریعے. تبدیلی بھی نفس کے اندر, خدا سے رابطہ پیدا کرو تو بلندیوں کی طرف جائیں گے. حبل اللہ, اسی لیے قرآن کو, اہل بیت کو, مولا امیر المومنین کو, امام زمانہ کو, دین کو, ہماری احادیث نے کہا حبل اللہ ہے. قرآن میں بھی جو حبل اللہ ہے یہی ہستیاں ہیں, وجہ کہ ان کے ذریعے آپ بلندیوں کی طرف جا سکتے ہیں, ان کے ذریعے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ صراط مستقیم, اصل یہ خود صراط مستقیم ہے, ان کے نقش قدم پر چلیں گے خود بخود آپ خدا تک پہنچیں گے. یہ صراط مستقیم ہے, صرف ان کے نقش قدم پر چلو. تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن یہی کہتا ہے. ابھی امت مسلمہ کی حالت کیوں بدل گئی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کیوں امت کی یہ حالت ہوئی, دین سے دور, خدا سے دور, پیغمبر سے دور, اہل بیت سے دور, ایک دوسرے کے دشمن, سب سے زیادہ جاہل مسلمانوں کے درمیان. پورا عالم اسلام کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اسرائیل کی حیثیت ہے اقوام عالم کے سامنے. اقبال ایک شعر میں کہتا ہے, جب حضور کی خدمت میں حاتم طائی کی بیٹی پہنچی, اس کے سر پر چادر نہیں تھا, وہ اسیر ہو کر پہنچی تھی تو بے چادر تھی, تو پیغمبر نے اپنی ابا اس کے سر پر ڈالا. اقبال کہتا ہے پیغمبر خدا کو خطاب کر کے, یا رسول ما ازن خاتون طی اور یانترین پیش اقوام جہان صرف کندین. یا رسول اللہ, ہم اس طی کے, طی حاتم طائی کے قبیلہ کا نام ہے, حاتم طائی کی بیٹی سے بھی ہم زیادہ بے حجاب ہو چکے ہیں, ننگے ہو چکے ہیں. عالم کے اقوام کے سامنے ہم بہت شرمندہ ہیں, کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے. نہ صرف مادی حیثیت نہیں, معنوی حیثیت نہیں ہے. ہمارے خود مسلمان جو مغرب میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں سے ان کے کردار بہتر ہے. انتہائی شرم کی بات ہے, جہالت میں ہم سب سے آگے. شہید مرتضیٰ مطہری نقل کرتے ہیں کہ ایک مصنف جو انگریزی کتاب کا ترجمہ کر رہا تھا, اس نے کہا کہ میں اس کے فلاں معروف کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں, اب اس کے مناسبت سے چاہتا ہوں پیغمبر خدا کے احادیث بھی, کیونکہ ترجمہ میں آزاد ترجمہ کر رہا ہوں, اپنی باتیں بھی اس میں ڈال رہا ہوں, تو پیغمبر خدا کے کچھ احادیث علم کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں. تو انہوں نے 100 حدیث ان کو دے دیا. یہ آدمی ایران کے بڑے لوگوں میں سے تھے, لیکن کتنے حیران ہوا, ہمارے پیغمبر کی ایسی احادیث ہے علم کے بارے میں. وہ خود حیران تھا, ہم خود بے خبر ہے اپنے دین سے, کیسے ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. مولا امیر المومن خود فرماتے ہیں, نعمتیں زائل ہونے کی, حکمتیں نابود ہونے کی دو وجہ, چار وجہ ہے. انما یستدلو بے ادبار الدول, انما یستدلو علی ادبار الدول بے اربع. نعمتیں زائل ہونے کے لیے, حکومتیں نابود ہونے کے لیے, تہذیبیں نابود ہونے کے لیے, چار چیزیں ہیں. چار کے ذکر مولا اس حدیث میں فرماتے ہیں, بتقدیم الاراذل وتاخیر الافاضل, فاضل شائستہ لائق قابل صاحبان فضیلت لوگوں کو پیچھے ڈالتے ہیں, معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. جب فاضل لوگوں کی کوئی حیثیت نہ رہے تو فضیلت کی بھی حیثیت نہیں رہے گی. فاضل لوگوں کے معاشرے میں کیوں حیثیت نہیں ہے؟ کیونکہ فضائل کی حیثیت نہیں ہے. سچائی کو آپ صحیح مانیں گے تو سچے کو پسند کریں گے, جھوٹ کو برا مانیں گے تو جھوٹے کو برا مانیں گے, علم کو صحیح مانیں گے تو عالم کی قدردانی کریں گے, خدمت خلق کو صحیح سمجھیں گے تو خدمت خلق کرنے والے کی قدردانی کریں گے. افاضل فاضل لوگوں کو, صاحبان فضیلت کو پیچھے پس پشت ڈالتے ہیں, معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پس پشت کا مطلب کیا؟ قوم کی قیادت وہ نہیں کر رہے ہیں, قوم نے ان کو اپنا اسوہ قرار نہیں دیا ہے, ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں. یہ بہت اہم وجہ تھا امت اسلامیہ اس مرحلے تک پہنچنے کا. پیغمبر کے بعد علی جیسے پیچھے رہ گئے, پس پشت ڈالے گئے. اس حد تک بعض نقل کے مطابق جب علی مدینے کے گلی سے آتے تھے, کوئی اگر اسی گلی میں داخل ہو جاتا تو دیکھتا ہے کہ علی کے سامنے روبرو ہونا ہے, سلام کرنا پڑے گا, گلی تبدیل کر کے چلے جاتے. تأخیر الافاضل, علی وہ ہستی ہے جس کی علمیت کا کون انکار کر سکتا ہے, لیکن علی کی جگہ پر کعب ابن احبار کو لایا گیا, دین اس سے پوچھا گیا, دوسروں سے پوچھا گیا. ٹھیک ہے, کچھ مقامات پر مجبور ہوا, علی کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑا, لولا علی لہلک تو کہا, لیکن یہ ثابت کیا کہ 12,000, 30,000 یا غدیر میں جو جمع ہوئے, 1,00,000 صحابی پیغمبر میں سے ایک علی ہے, حیثیت سب کے برابر ہے. ٹھیک ہے علی کا علم زیادہ لیکن شرعی حیثیت سب کی برابر. افاضل مؤخر کے, آل محمد مؤخر کے, بنومیہ آگے بڑھ گئے, یزید جانشین پیغمبر بن گیا, حسین باغی, یزید واجب الاطاعۃ بن گیا, حسین واجب القتل, یزید کے ناموس محترم اور پیغمبر کے خاندان اسیر. کیوں امت اس مرحلے تک پہنچ گئی؟ تاخیر الافاضل. فاضل شخصیات کے مظہر اعلی محمد و آل محمد ہے, لیکن درجہ بہ درجہ ہمارے معاشرے میں عصر غیبت میں اگر شائستہ لوگوں کو, پاکیزہ لوگوں کو, لائق لوگوں کو مقام دیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. اگر رشوت کے ذریعے, اقرب پروری کے ذریعے, پارٹیوں کے ذریعے نااہل لوگوں کو دیں گے تو یہ ملک روز بروز پستی کی طرف چلا جائے گا. کیوں پاکستان جس وقت وجود میں آ رہا تھا اس وقت یہ باور کیا جاتا تھا کہ ایشیا کے 10 ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک پاکستان ہوگا. ابھی پاکستان کے بقا شک میں پڑ رہا ہے. اس ملک میں کسی عام آدمی کو بھی امن و امان نہیں ہے, سکون نہیں ہے, فقر غربت, یعنی اقوام عالم کے سامنے شرمندہ. ابھی مسلمانوں کو یقیناً شرمندہ ہونا چاہیے, جو صفاقی درندگی کے مظاہر مسلمان کر رہے ہیں کوئی اور قوم نہیں کر رہا. تو پیغمبر خدا کی توہین ہو جائے, اس کی وجہ ہمارے یہی لوگ ہیں. لیکن مسلمانوں کے درمیان اس کے شروع کس نے کیا؟ پاکستانیوں نے کیا, کسی اور نے کیا ہے؟ جہاد افغانستان کے نام سے, اسلحہ سے اس ملک کو بھر دیا, منشیات سے اس ملک کو بھر دیا, غنڈوں سے اس ملک کو بھر دیا, اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی. مذہبی تعصب کے بنا پر حق و باطل کو مد نظر نہیں رکھا گیا. تاخیر الافاضل, فاضل لوگوں کو پس پشت ڈالا, وہ تقدیم الاراذل, پست لوگوں کو آگے کیا, مقدم کیا. رج جب پست آدمی آگے جائے تو وہ کیا کرے گا؟ پستیوں کی حوصلہ افزائی کرے گا, برائیوں کی حوصلہ افزائی کرے گا. برا آدمی, مولا کے کلام ہے اہل سنت کے امام سیوطی نقل کرتا ہے, وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّونِي, مولا فرماتے ہیں کہ میں پست آدمی سے جب گزرتا ہوں وہ میرا سب کرتا ہے, مجھے گالیاں دیتا ہے. پست آدمی علی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. پس آدمی اپنے جواز کے لیے, اپنے وجود کے جواز کے لیے, اپنی نفس کے اندر اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کے سامنے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اچھا آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں غلط افراد سے پوچھا, آپ یہ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ 10 مولانا, 10 دیندار آدمی کا نام لے گا, وہ ایسا کرتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے. سب سے زیادہ اس کا حملہ دینداروں پر ہوتا ہے. در حقیقت اپنے ضمیر کے سامنے جو مشکل میں پڑا ہوا ہے اس کا حل چاہتا ہے. تو یہ پس لوگ جب آگے آئیں گے, معاشرے کے رہبری کریں گے, تو یقیناً مولا فرماتے ہیں, ولیکن آسا ان یلی امر ہذی الامہ سفہاؤہا وفجاروہا, میں نے حکومت اس لیے قبول کی کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس امت کا والی کون بنے؟ سفیہ بنے. اس امت کے جو احمق ہے, جو بیوقوف ہے, جو کم عقل ہے, وہ امت کے والی بن جائے. وہ فجار ہوا, اور گناہگار, اس امت کے گناہگار اسی کے والی بن جائے. اب دیکھیے مسلمان ملک میں سیاست مداروں کو شراب کی داستانیں دیکھیے آپ. اب دوسری داستانیں جو ممبر پر کہنے کے قابل نہیں, وہ اپنی جگہ پر. فیتخذ مال اللہ دولا, خدا کے مال کو اپنے اندر گماتے رہیں گے. مستحقین تک مال خدا پہنچنا, حکومت کے مال, بیت المال اپنے حد تک محدود رکھیں گے. اسی لیے کوفہ میں مولا کے اقتدار پر آنے سے پہلے والی کوفہ نے کہا, کوفہ ہمارا باغ ہے, قریش کا باغ ہے. ملک اشتر نے والی کے ساتھ لڑ پڑا, تمہارا کیا باغ ہے؟ یہ بیت المال مسلمین ہے. وقت کے خلیفہ نے کہا, یہ مال میرا ہے, یہ بیت المال میرا ہے, جس کو دینا چاہوں دوں گا. تو خود اسی خلیفہ کے خزانہ دار نے اس کی چابی پھینک دی خلیفہ کی طرف. میں سمجھ رہا تھا میں بیت المال مسلمین کا خزانہ دار ہوں, اگر آپ کا خزانہ دار ہوں تو مجھے نہیں چاہیے. خلیفہ یہ بات کر رہا تھا کہ مال میرا ہے, تم میرا خزانہ دار ہو, میں جس کو دینا چاہوں دے سکتا ہوں. فَيَتَّخِذُ مَالَ اللَّهِ دُوَلًا, مال خدا کو اپنے درمیان گماتے رہتے, مستحقین تک نہیں پہنچنے دیتے. حضرت ابو ذر اسی لیے وہ قرآن کا آیت لے کر گھومتے تھے, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور خدا کے راہ میں نہیں دیتے ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ داستان اس وقت تک محدود نے ابھی بھی جاری و ساری ہے. کیوں امت روز بروز پستی کی طرف جا رہی ہے؟ اس وقت کم از کم شروع حکمرانوں سے ہوا, لیکن امت میں بہت سے لوگ تربیت نبوی کی وجہ سے اچھے لوگ بھی تھے. ایک دم تو لوگ خراب نہیں ہوتا, پیغمبر کو لوگوں نے دیکھا تھا, زیارت کی تھی, اس وجہ سے اسی لیے آہستہ آہستہ خراب ہوتے گئے. جب امت کی اکثریت خراب ہو گئی, غلامی کا دور شروع ہوا. مولا فرماتے فَيَتَّخِذُ مَالَ اللَّهِ دَوْلًا, مال خدا کو اپنے درمیان گماتے رہیں گے. وَعِبَادَ اللَّهِ خُوَلًا, خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھیں گے. خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھ, کوئی حیثیت قائل ہے, ووٹ تو ہم سے لیتے ہیں لیکن بڑے بڑے اقدامات کرتے, عوام سے پوچھتے ہیں. وَالظَّالِمِينَ حِزْبًا وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا, فاسقوں کو اپنے گروہ میں شامل کریں گے. وَالصَّالِحِينَ حَرْبًا, اور صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے, صالحوں کو ختم کریں گے. یہ جب برے لوگ کو مقدم کریں گے, آگے آئیں گے, اس کا نتیجہ یہی ہوگا, صالح لوگوں کے ساتھ جنگ. ابھی دیکھیے ایران کے ساتھ عالم اسلام کے حکمران علل اعلان یا چھپ کر کتنے دشمنی کرتے ہیں, اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ کتنے دیتے ہیں. ایسے حکمرانوں سے اس سے زیادہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ مولانا اسی دن کا فرمایا, صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے, برے لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کریں گے. تقدیم الاراضل, اراضل کو اگر مقدم کیا, آپ اسی ممبر, ہم دوسروں کی کیا بات کریں, ہم اپنی جامع تشیع کی بات کریں, تشیع پاکستان کی بات کریں. کراچی آپ کا پاکستان کے تقریباً سارے شہروں سے بہتر ہے, کراچی کی حالت مذہبی حوالے سے. میں نے کہ تم کراچی کی حالت خدا پسند ہے, امام پسند ہے, امام حسین خوش ہے, نہیں نہیں, اس سے بہت ہم فاصلہ پر ہیں. 313 صحیح آ جائے جو معیاروں پر ہو, معیاروں کے مطابق ہو, تو امام کے اصل ذمہ داری ہدایت ہے نا, وہ پردہ غیب میں رہنا اصل ذمہ داری کے لیے رکاوٹ ہے. تو آپ دیکھیے ہمارے ممبروں پر کون آتا ہے؟ کیا وہی آتا ہے جو پیغام خدا سناتا ہے, پیغام رسول سناتا ہے, پیغام اہل بیت سناتا ہے, اسلامی ترجیحات کو بتاتا ہے, یعنی جس طرح سے خدا راضی اسی طرح سے بتاتا ہے, انہی لوگوں کو ممبر پر لاتے ہم. ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ دین کے مسلم چیزوں سے بھی بے خبر ہے, یا اگر باخبر بتانا نہیں چاہتے ہیں. ممبر کو تجارت کا ذریعہ بنایا ہے. شام کے دربار میں جب سید سجاد پہنچے, یزید کا آدمی ممبر پر تھا, آپ نے یہی فرمایا کہ اس خطیب سے کہا, اے خطیب, تم نے مخلوق کو, ایک حقیر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا تم نے. اس کے بعد یزید سے فرمایا, یزید میں مجھے اجازت دو تاکہ میں ایسی بات کروں جس میں لوگوں کے فائدہ ہو, خدا کی خوشنودی ہو. یہ معیار ہونا چاہیے, مخلوق کو خوش کرنا ہدف نہ ہو, خدا کو راضی کرنا, مخلوق کے لیے فائدہ ہونا, مخلوق کے لیے فائدہ ہونا, خدا کو. اس ایک مسلمان کا ہدف, اسلامی حکومت کا ہدف, اسلامی انقلاب کا ہدف, اسلامی تحریکوں کا ہدف, ہدف خوشنودی خدا ہے, لیکن اس کا فائدہ انسانیت کو پہنچتا ہے. فائدہ انسانیت کے لیے, ہدف خدا. ایک بزرگ نے بہت خوبصورت جملہ استعمال کیا, جہاں بھی للہ ہو, خدا کے لیے کرتا ہوں, وہاں پر آپ للناس, لوگوں کے لیے کرتا ہوں کا لفظ رکھو, بالکل صحیح ہو جائے گا. یعنی جو کچھ بھی انسان خدا کے لیے کرتا ہے, لوگوں کے مفاد میں ہوتا ہے. لوگ ہدف نہیں, ہدف خدا ہے, لیکن خدا نے کہا لوگوں کی خدمت کرو. ہدف میں ہم موحد ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. محرم کے ایام یہی ایام ہے کہ ہمیں پیغام اہل بیت سے آشنا ہونا ہے, اس پیغام کے ساتھ دوبارہ بیعت کرنا ہے. حسین کو، اولاد حسین کو، سید علیوں کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے. خدائے حسین، جد حسین، بابائے حسین، مادر حسین کو خوش کرنے کے لیے بہترین موقع ہے، واقعاً بہترین موقع ہے. شایان اہل بیت پورا خلوص کے ساتھ ان مجالس میں آتے ہیں. اے کاش خدا ہم یہ توفیق دے دے ان مخلص لوگوں کے لیے خلوص کے ساتھ پیغام اہل بیت بتا سکے. آج حسین کا چہیتا بیٹا علی اکبر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اکبر سے حسین کتنے محبت کرتے تو خدا جانتا ہے. بعض کتابوں میں یہ نقل ہوا ہے کہ جب اکبر کی آواز آئی، امام کی حالت بہت غیر ہو گئی. شہزادی سکینہ کی نگاہ امام پر پڑی. اب ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ علی اکبر شہید ہو گئے. سوچا بابا بہت مغموم ہے. کہا بابا علی اکبر کہاں ہے؟ اس حد تک حسین کو سکون ملتا تھا اکبر کی طرف دیکھ کر کہ حسین کو اس حالت کو دیکھ کر سکینہ فوراً پوچھتی ہے بابا اکبر کہاں ہے. کیوں حسین محبت نہ کرے علی اکبر کے ساتھ؟ جمال ظاہری کی اگرچہ خدا کی نعمت ہے لیکن اس کی حیثیت دوسری ہے، آپ خود جانتے ہیں. ورنہ نبی اور امام کی پہچان جمال ظاہری سے ہونا چاہیے، جو کسی قرآن اور حدیث نہیں کہا ہے. لیکن علی اکبر جمال ظاہری کے مالک اور جمال باطنی کے مالک. جمال ظاہری کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، لیکن جمال باطنی کہتے پیغمبر کے خلق کا مالک. جی پیغمبر کے خلق کے بارے میں کیا فرمایا قرآن نے؟ خلق عظیم ہے. پوری دنیا کو قرآن نے کہا متاع قلیل ہے، پیغمبر کے خلق کو عظیم کہا ہے. حسین فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا شبیہ ہے خلق پیغمبر. علی اکبر سے کم از کم یہی پیغام اگر ہم لے سکے، اس پیغام کے کچھ نزدیک ہو سکے. کبھی کبھار ہماری زندگی میں علی اکبر کی یہ جملہ اگر اس پر عمل کر سکے، کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکے بھی ہم سعادت مند ہیں. منزلیں میں نے عرض کیا، منازل میں سے ایک منزل پر جب حسین عالم خواب سے جاگ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آیت کی تلاوت کی، بیٹے نے پوچھا، حسین نے فرمایا عالم خواب میں نے دیکھا کہ کوئی حاطف کہہ رہا ہے یہ کاروان جا رہا ہے، موت ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. فرمایا بابا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں. بابا پھر کیا پروا، موت ہم پر آ پڑے، ہم موت کے استقبال میں جائیں. ایسا ہمارے فرزند آج حسین کے سارے اصحاب شہید ہونے کے بعد، آپ کو پتہ ہے نا اصحاب حسین نے اجازت نہیں دی کہ اہل بیت اصحاب سے پہلے میدان میں جائے، باوفا اصحاب تھے. جب اہل بیت کی باری آئی سب سے پہلے علی اکبر آئے. روایت کہتی حسین ایک لمحہ کے لیے بھی علی اکبر کو نہیں روکا تاکہ دوسرے شہداء جن کے اکثر کی والدہ بہنیں ساتھ تھی ان کو یہ پیغام مل جائے، دیکھو حسین نے اپنی اتنی چہیتا بیٹا ہے اس کو ایک لمحہ کے لیے نہیں روکا، خدا کے راہ میں جانے سے نہیں روکا. اکبر آئے، اس نے جہاد طلب. بعض روایت میں ایک حسین نے فرمایا آپ خیمے میں جا کر سیدانیوں سے الوداع کرو، یا خود اکبر چلے گئے. بہرحال علی اکبر خیمے کے اندر گئے. خیمے میں کیا گفتگو ہوئی کوئی راوی اس کو نوٹ نہیں کر سکتا، لیکن روایت میں ہے تین مرتبہ پردہ اٹھا اور پردہ گرا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شہزادہ نکلنا چاہتے ہیں، سیدانیہ نکلنے نہیں دیتی. اسی خیمے کا ذکر ہے، سید سجاد سے روایت ہے کہ میں بے ہوشی کے عالم میں تھا. سید سجاد کی بیماری بہت سخت تھی، حکمت خدا کے تقاضے کی وجہ سے اس سخت حالت میں میں نے دیکھا کہ کوئی نرم چیز میرے پاؤں کے تلے چھو رہا. میں نے دیکھا میرے بھائی علی اکبر اپنے رخسار کو، اپنے پیشانوں کو میرے پاؤں پر رکھا ہے، بوسہ دے رہے. میں نے عرض کے بھائی کیا ہوا؟ فرمایا میں میدان جانے کے لیے آیا. خیمے سے نکلے، حسین سے الوداع کیا. روایت کہتے ہیں کہ تین مقام ایسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کی جان نکل رہی ہے. یہ راویوں کا اپنے خیال ہے, ورنہ حسین عظیم ہستی ہے, اکبر کو خدا کے راہ میں دینے کے لیے آئے تھے. لیکن محبت میں بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہے حسین. اگر اکبر سے محبت نہ کرے تو کس سے کرے؟ یہی وجہ تھا شہزادے جب جانے لگے مایوسانہ نظر علی اکبر پر ڈالی. روایت کہتے ہیں کہ مایوسی کے ساتھ, نا امیدی کے ساتھ نگاہ کے اکبر کی طرف, فرمایا بیٹا چلے جاؤ میدان کی طرف. عمر سعد کی طرف رخ کیا, یا ابن سعد قطع رحمی قطع اللہ رحمک, تم نے میرے رحم کے خیال نہیں رکھا, خدا تمہارے رحم کو ختم کرے. اللہم فقد برز الى القوم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وَإِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ رَسُولِكَ. خدایا ایسا جوان جا رہا ہے اس قوم کی طرف جو خلقت کے لحاظ سے, شکل و شمائل کے لحاظ سے, معنویات و روحانیات کے لحاظ سے تیرے پیغمبر کے ساتھ سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا ہے. خدایا جب ہم رسول خدا کی زیارت کے مشتاق ہو جاتے تو اسی جوان کی زیارت کیا کرتے تھے. علی اکبر میدان میں گئے, علی اکبر کی پہلی جنگ ہے, خوب جنگ لڑی. بعض مقاتل کے مطابق 120 کفار کو جہنم واصل کرنے کے بعد علی اکبر واپس پہنچے. حسین کی خدمت میں نہ معلوم کیا راز تھا, خود علی اکبر بہتر جانتے ہیں. لیکن عرض کے بابا پیاس کی شدت نے, پیاس کی شدت نے مجھے قتل کیا. مولا سامان جنگ کی وجہ سے میرے زحمت میں اضافہ ہوا, اگر پانی ہو تو میں بہتر لڑ سکوں. نہ معلوم علی اکبر اپنی مجبوری پیش کر رہے, مولا اگر میری جنگ میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی نقص نظر آیا تو پیاس کی شدت کی وجہ سے. لیکن حسین بہت شرمندہ شاید ہوئے. بس اصحاب مقاتل لکھتے ہیں کہ علی اکبر کو عادت تھی, علی اکبر کو پتا تھا کہ پانی نہیں ہے, لیکن عادت تھی کہ حسین معجزہ کر کے بھی اکبر کے لیے پانی لائیں گے. سردی کے موسم میں آپ نے جنت سے انگور لا کر علی اکبر کو دیا تھا جب علی اکبر چھوٹے تھے. شاید علی اکبر سوچ رہے تھے بے اجازت امامت امام شاید پانی لائے, خدا بہتر جانتا. بہرحال علی اکبر کے حسین نے کیا جواب دیا, اپنی زبان حسین کے دہان میں رکھ دی. اکبر چونک پڑے, بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. اپنی انگوٹھی اکبر کے منہ میں رکھے, فرمائے بیٹا جاؤ نانا کوہ سے کوثر کے پانی لیے ہوئے آپ کے انتظار میں ہے. علی اکبر چلے گئے, خوب جنگ کی, شجاعت حیدری کے مظاہرہ کیا. ایک ایسا موقع آیا آپ کے سر ادھر پر حملہ ہوا, آپ بہت کمزور ہو چکے ہیں, بہت خون بہ چکا ہے. آپ نے اپنے دست مبارک کو, اپنے دونوں ہاتھوں کو گھوڑے پر ڈالا, گھوڑے کو اشارہ کیا مجھے خیمہ گاہ لے چلو. نہ معلوم گھوڑے کے آنکھوں پر تیر تھی, تیر آئی تھی یا علی اکبر کے خون کی وجہ سے گھوڑا راستہ نہیں دیکھ سکتا تھا. دشمنوں کے درمیان لے گیا, دشمنوں نے ہر طرف سے شہزادے پر حملہ کیا. روایت کہتی ہے فقطعوه اربا اربا, علی ٹکڑے ٹکڑے. آواز آئی بعض نقل کے مطابق علی حسین سے پہلے زینب خیمہ گاہ سے نکلی. اصحاب مقاتل کہتے ہیں اس کی شاید وجہ یہ تھا تاکہ حسین شاید اگر حسین پہنچتے برداشت نہ کر سکتے, زینب پہلے نکلی تاکہ حسین کی غیرت امامت کو چیلنج کرے. حسین آپ صبر کریں, آپ کے نام حسین. چلے گئے, نزدیک پہنچے, گھوڑے سے زمین پر آئے, اپنے پاؤں سے نہیں جا سکتے تھے خدا جانتا ہے, گھٹنوں پر چلتے ہوئے اکبر کی لاش پر پہنچے. گھٹنوں پر چلتے ہوئے اکبر کے نزدیک پہنچے, گریہ کیا
فرمایا بیٹا آپ کے بعد زندگی مجھے نہیں چاہیے. اکبر کے دندان مبارک کو صاف کیا, دندان پر بوسہ دیا. فرمایا بیٹا میں جب بھی بات کروں میری باتوں میں آپ کا ہی ذکر ہے. بیٹا جب بھی بات کرتا ہوں تیرا ہی نام لیتا ہوں. بیٹا جب میں خاموش ہوتا ہوں تب بھی تیرے بارے میں سوچتے رہتا ہوں. علی اکبر آپ کے بعد زندگی مجھے نہیں چاہیے. حسین اتنے مظلوم امام ہیں, لیکن روایت کے مطابق کوفہ میں جب سر حسین پہنچا اور ابن زیاد کے پاس, ابن زیاد نے دیکھا کہ آپ کا محاسن سفید ہو چکا ہے. کہا کہ حسین بہت جلدی بوڑھے ہو گئے تھے. زینب نے فرمایا اے ابن زیاد علی کی شہادت نے حسین کو بوڑھا کیا. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.